السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل القرآن، آج کی کلاس میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. اہلاً وسہلاً. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صیام اور قیام کو قبول فرمائے اور دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. آج ہم نے جو آیت چوز کی ہیں، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، اور جن صحابیہ کا واقعہ ہے وہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہیں. اصل میں قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے، جسے نازل کرنے کے لیے ایسا انتظام کیا گیا کہ اس وقت آسمان پر سخت پہرا تھا، یہ کلام وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لیا ہے، جو لوح محفوظ میں ہے. تو آیا اس قرآن کی آیات صرف ایسے ہی پڑھ کر گزر جانے کے لیے ہے، یا ان آیات پر عمل کر کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا واحد ذریعہ، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، یہ سب ہماری کامیابی جڑی ہوئی ہے اس کتاب سے، کہ اگر ہم اس کتاب کو اپنی رہنما کتاب مانتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلاتی ہے، صراط مستقیم پر ہمیں چلنا سکھاتی ہے. یہی وہ کتاب ہے جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آیا اس کتاب کو آج ہم نے کس طرح سے لیا ہے؟ ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کی طرح ایسے تو نہیں کر دیا کہ پسے پشت ڈال دیا، یا ہم نے اس کتاب کو صرف تلاوت کی حد تک رکھ لیا ہو اور اس کے احکامات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہو، یا اس کتاب کو ہم نے صرف جن اور بھوتوں کو بھگانے کا ذریعہ بنا لیا ہو، یا اس کی آیات کو پانی میں گھول کر بس پینا ہم نے شروع کر دیا ہو. تو یہ کتاب، یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب دراصل اس سے بہت آگے ہے، بہت اونچی ہے، اور اس سے اگر آپ جو مانگیں گے آپ کو اس کے ذریعے سے وہ سب کچھ ملے گا. اگر آپ چھوٹے سے دنیاوی چھوٹے موٹے فائدے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتاب آپ کو وہ بھی دے دے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اگر اس کتاب کے ذریعے سے آپ بڑے بڑے اپنے گولز سیٹ کرنا چاہیں، تو آپ کو یہ کتاب ان گولز تک بھی پہنچا دے گی، یعنی آپ کو کامیاب کروائے گی. تو کیوں نہ ہم اپنے گولز آخرت کو رکھیں، یعنی آخرت کو بنائیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو بنائیں. تو جب ہم دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اپنا مقصود بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا خود بخود ہمیں عطا کر دے گا. جیسے اس کی ایک بہت اچھی مثال کسی کتاب میں پڑھنے کو ملی تھی بہت عرصے پہلے، کہ ایک شخص ہے، اس سے کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ ایک گھر ہے، اور ایک گھر میں اندر بہت سارے دروازے ہیں، اور ایک مین گیٹ ہے، اور مین گیٹ بہت زیادہ قیمتی ہے، جو اندر کے دروازے ہیں وہ کم قیمتی ہیں، اور اندر اگر وہ رہتا ہے تو اسے کم چیزیں ملے گی، اگر وہ مین گیٹ تک جاتے تو اس کو بہت ساری چیزیں مل سکتی ہے. تو اگر وہ اپنا مقصد اندر کے دروازوں کو بناتا ہے، چھوٹا دروازہ ہے جو اندر ہی اندر ہے، تو وہ اس کو صرف اتنی ہی چیز مل جائے گی، اتنی ہی اس کو اتنی جگہ ملے گی. اور اگر اس کو وہ اپنا گول، اپنا مقصد وہ باہر کے گیٹ کو بناتا ہے، جو مین ڈور ہے باہر کا، تو آپ دیکھیں کہ اس کو گزرتے ہوئے کہاں سے جانا پڑے گا، اندر کے دروازے سے بھی گزرنا پڑے گا اس کو. تو جب وہ باہر کے گیٹ کو اپنا مقصود بنائے گا جو بہت قیمتی ہے، تو اس کو اندر کے دروازوں سے خود بخود گزرنا پڑے گا، تو اس کو خود بخود وہ اندر کے دروازے بھی مل جائیں گے اور باہر کا گیٹ بھی مل جائے گا. تو یہی چیز ہے آخرت کی، کہ آخرت کو اگر ہم مقصود بنائیں، آخرت ہمارا گول ہو، ہمارا نصب العین ہو، تو دنیا ہمیں خود بخود مل جائے گی، کیونکہ ہم کو وہیں سے گزرتے ہوئے جانا ہے. تو بہرحال ہم اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنائیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو بنائیں، تاکہ ہماری وہ جو ابد الآباد والی زندگی ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ. اور صحابہ اور صحابیت اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے. یعنی یہ وہ لوگ تھے آپ دیکھیں کہ جاہل زمانے جاہلیت میں زندگی گزارنے والے لوگ جن کے پاس کوئی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں تھا، جن کے پاس یعنی وہ سویلائز نہیں تھے، ہم سب جانتے ہیں ایسے لوگ تھے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلوار نکال لیتے تھے، جن کی پوری زندگیاں جنگوں میں گزر گئیں، جن کے پاس لکھنے پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ قرآن کو یا اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، جب انہوں نے اس بات پر یقین کیا کہ یہ واقعی میں اللہ کی کتاب ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کا وے آف لائف سٹائل، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، پوری زندگی کا طریقہ بدل گیا تھا ان کا، اور وہ قرآن کے مزاج کو سمجھ گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہجرت کر کے، اور ہم سب جانتے کہ وہاں پر انصار موجود تھے، اوس اور خزرجی دو قبیلے تھے جو کہ پہلے بہت سالوں سے جنگوں میں ملوث تھے، آپس میں دشمنیاں چل رہی تھیں، لیکن الحمدللہ اسلام کی بدولت ان کی وہ دشمنیاں ختم ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل آپس میں جوڑ دیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جوڑ دیے اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اب یہاں پر جب مدینہ آپ تشریف لائے تو ایک خاتون تھیں صحابیہ، خولہ بنت صالبہ نام تھا رضی اللہ عنہا ان کا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جو شوہر تھے وہ تھوڑے سے ایجڈ تھے، دونوں کا یہ معاملہ ہوا کہ اور ان کے بچے بھی تھے، اور یہ جو خولہ بنت صالبہ رضی اللہ عنہا تھیں یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے شوہر کا نام اوس بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ تھا، یہ عبادہ بن صامت جو تھے وہاں کے سردار تھے قبیلے کے، ان کے بھائی تھے یہ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ تو یہ زہار کا قصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا جب اسلام نہیں آیا تھا کہ وہ لوگ اپنی بیوی کو اگر غصے میں یا لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انت علیہ کظہری کی امی، کہ تم مجھے اب میری ماں کے پیٹ کے برابر ہو، یعنی یہ جملہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا، یہ مقصد ہوتا تھا کہ اب اس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، دونوں کبھی اب رجوع بھی نہیں کر سکتے، نہ کچھ ہو سکتا ہے معاملہ، یعنی بالکل اس کو یہ ازدواجی تعلقات ختم ہو جانے والا معاملہ تھا، یعنی میاں بیوی کا تعلق بالکل ختم ہو جانا۔ تو ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاتون آتی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی خود اس کے بارے میں روایت موجود ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھی حجرے میں، اور وہ خاتون نے آ کر اپنی فریاد، اپنی ریکویسٹ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی، اور وہ ایک کونے میں تھے، وہ آرام سے بات کر رہی تھی اور اپنا معاملہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر رہی تھی، اور میں بھی وہاں موجود تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں وہاں کے وہاں موجود ہوتے ہوئے اس عورت کی بات نہیں سن سکی کہ وہ اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہی ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر اس خاتون کی بات سن لی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر فرما رہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، سورہ مجادلہ کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ آیت ہمارا یقین اتنا بڑھا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور یہ بات پر کہ یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کہ یہ صحابیاں رضی اللہ عنہا وہ کتنی پر یقین تھی، کتنا ان کو اللہ کی ذات پر توکل تھا، اور کتنا ان کو بھروسہ تھا، اور کیسے وہ چاہتی تھیں کہ ان کے ہر معاملات صرف قرآن کے ذریعے سے حل ہوں۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کو جو بھی معاملہ درپیش آئے وہ کسی سے پوچھیں، کسی اور سے پوچھیں، نہیں، بلکہ وہ ہر معاملے کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتی تھیں، اللہ تعالیٰ سے چاہتی تھیں، اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے وہ اس بات کو پیش کرتی تھیں۔ اور یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے، سب سے پہلی بات تو آپ اس معاشرے کے حالات پر غور کریے، زمانے جاہلیت کا معاشرہ، عورت کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، نہ اس کا کوئی مشورہ سنا جاتا تھا، نہ اس کی بات مانی جاتی تھی، نہ وراثت میں اس کا حصہ تھا، نہ اس کو کوئی عزت دیتے تھے، اور یہاں تک کہ عورت کا یہ معاملہ تھا کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تو وہ اس کو آر سمجھتے تھے، اپنے لیے شرم محسوس کرتے تھے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور کئی لوگ اس میں شامل تھے، ہر ایک شامل نہیں تھا لیکن بہت سارے لوگ شامل تھے۔ تو اس زمانے میں، جس زمانے میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا تک نہیں تھا، اس زمانے میں ایک خاتون آتی ہے اور وہ اللہ کے رسول کے پاس اپنا معاملہ پیش کرتی ہے، وہ اپنے مسئلے پر ڈسکس کرتی ہے اور اللہ کے رسول ابھی کوئی جواب دیتے بھی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر وحی آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کے جملوں سے پتہ چلتا ہے اور صحابہ کرام کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت وہ خاتون فریاد کر رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد ہی آپ پر وحی نازل فرما دی، یعنی ابھی وہ خاتون جدا نہیں ہوئی تھی آپ سے، آپ وہیں تھے اور وہ خاتون بھی وہیں تھی، اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ اور وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی، جو حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے، وہ خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس معاملے میں قرآن میں تو کوئی حکم نہیں ہے اور تم جو ہے انتظار کرو، تو کہنے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میری ضرور بات سنے گا۔ وہ خاتون بار بار یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے مسئلے کا حل نکالے گا، اللہ تعالیٰ ضرور میرے مسئلے کا حل نکالے گا۔ وہ یہی کہتی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول، میرا تو گھر تباہ اور برباد ہو گیا، اگر ایسا ہی معاملہ ہو جاتا ہے تو میرے بچے اور میں کہاں جائیں گے۔ تو وہ بار بار یہی جملہ کہہ جا رہی تھی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی واضح جواب نہیں تھا وحی کی صورت میں، کیونکہ آپ خود سے نہیں کہتے تھے کوئی بھی بات، آپ کوئی بھی نیا مسئلہ جب درپیش ہوتا، یہ جو زمانے جاہلیت کے رسم و رواج تھے جو اس کا خاتمہ کرنا تھا، تو جب تک وحی کی صورت میں کوئی حکم نہیں آتا آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، سورہ نجم میں، کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے بلکہ آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وحی کی جاتی ہے آپ پر۔ تو یہاں پر وہ خاتون دراصل نے اپنا مسئلہ پیش کیا، اور جب وہ مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آیا تو وہ بار بار یہی کہہ جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری بات سنے گا، اللہ تعالیٰ ضرور میری فریاد سنے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس معاملے میں کوئی حل نکالے گا۔ آپ سبحان اللہ، جب بھی یہ واقعہ ہم سوچتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو دل میں ایک ایسے یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے سب بندوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت اور مرد سب برابر ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی، چاہے کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، اگر وہ ہو مومن تو اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں، ایک مومن خاتون اگر وہ زیادہ پائس ہے، زیادہ متقی ہے، زیادہ نیکیوں میں آگے ہے، اس کے درجات مرد سے بھی زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا ہے۔ تو یہاں پر ایک خاتون کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی، اور وہ خاتون آپ دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر نہیں گئیں، یا انہوں نے قرآن سے ہٹ کر اپنا فیصلہ نہیں چاہا، بلکہ وہ کیا چاہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس معاملے میں ان کا حل، ان کے مسئلے کا حل پیش کرے۔ یہ یقین، یہ توکل، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، آپ دیکھیں یہ تھی وہ صحابیات، یہ تھی وہ عامل قرآن، اور یہ تھی وہ حامل قرآن، اور یہ تھی وہ اہل القرآن، کہ جو اپنے ہر مسائل کا حل قرآن سے چاہتی تھیں، جو اپنے ہر مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہتی تھیں۔ وہ غیروں کے دروازوں پر جا کر بھیک مانگنے والی خواتین نہیں تھیں کہ غیروں سے، اب مسلمان خواتین بھلا ان کو کیا ضرورت ہے کسی غیر کے پاس جانے کی، کسی غیر مسلموں کے پاس جانے کی۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، الحمدللہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے شریعت مقرر کی ہے وہ شریعت ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ واقعے سے پھر ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی مسائل ہو ہمارے زندگی کے، چاہے وہ چھوٹے مسائل ہو چاہے وہ بڑے مسائل ہو، ہمیں اس کا حل قرآن ہی میں ڈھونڈنا چاہیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور اس میں سے سجھا دے گا۔ ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو لگتا ہو کہ آج کے دور کے لحاظ سے آپ کے مسئلے کا حل قرآن میں نہ ہو، لیکن یہ ہمارے عقل کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کتاب کو رکھا ہے، قیامت تک اب کوئی دوسرے نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری کتاب آئے گی، اسی کتاب سے اور انہی احادیث سے ہم کو اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، اور یہ کتاب، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ کے بارے میں کہ جب وہ اصول الفقہ پر کتاب لکھ رہے تھے، اور آپ کو ہو سکتا ہے غالباً آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کتاب العم ان کی سب سے مشہور کتاب ہے، جو پہلی کتاب لکھی گئی اصول الفقہ پر، تو امام شافعی اصول بنانے کے لیے اور ان اصول میں جو طریقہ کار ہوگا، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ جو فقہ کے اصول ہیں وہ چار ہیں نا بیسیکلی، کہ پہلا یعنی آپ کو مسائل کا جو حل ڈھونڈنا ہے نکالنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تب ان کو اس کے لیے قرآن ہی سے کوئی دلیل چاہیے تھا، کیونکہ سامنے والے کوئی بھی لوگ ان سے پوچھ سکتے تھے کہ بھائی آپ نے یہ کیسے فقہ کے اصول بنائے اور آپ کون ہوتے ہیں بنانے والے اصول. تو انہوں نے قرآن کی آیت سے ہی دلیل لی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کئی دفعہ پڑھتا رہا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 300 ٹائمز قرآن پڑھا، اور ان کو الحمدللہ قرآن میں سورہ نساء ہی سے وہ آیت مل گئی دلیل کے طور پر، کہ جو بھی صحابہ کرام یعنی مومنین کے راستے سے منہ موڑے گا تو پھر ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے، یعنی وہ بھٹکتا چلا جائے گا. تو لہٰذا یعنی انہوں نے یہ دلیل نکالی کہ صحابہ کرام بھی ہمارے لیے، یعنی ان کا جو اجماع تھا یا صحابہ کرام کا جو اجتہاد تھا وہ بھی ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور اجماع اور قیاس ہم کر سکتے ہیں اگر وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوں. جو صالح مومن ہیں ان کے راستے سے ہٹ کر کوئی چلے گا تو وہ پھر گمراہ ہو جائے گا. تو آپ قرآن میں ڈھونڈیں، آپ کو ضرور مل جائے گی کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت بطور دلیل، اور حدیث میں بھی آپ کو اسی طرح سے کوئی نہ کوئی حل ضرور مل جائے گا. آپ کو ادھر ادھر راستے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ پرائم منسٹر، وہ پریسیڈنٹ کے پاس جائیں، یہ پارلیمنٹ کے باہر کھڑے رہیں اور دھرنا دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کام کی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آج کی نام نہاد خواتین جو کہ جھوٹی آزادی کے پیچھے پڑی ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ وہ آزادی کوئی کام کی نہیں ہے، صرف نام نہاد آزادی کی بات کی جا رہی ہے. وہ آزادی کی دلدادہ خواتین، وہ آج کے جو ہمارے غیر ہیں، جو ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ان دشمنوں کے دروں پر جا کر اپنا کشکول پھیلائے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہی ہیں کہ ہم کو انصاف دو یا ہم کو آزادی دو. تو اس سے کیا ملنے والا، کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے اس سے کچھ بھی، صرف یہ ہے کہ الٹا انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور اپنی آخرت بھی برباد کر لی. ہم سب جانتے کہ جو قرآن سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، اور آخرت میں تو اس کو سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. تو آج یہ جو مسائل چل رہے ہیں، چاہے وہ طلاق کے مسائل ہوں، چاہے وہ خلا کے مسائل ہوں، چاہے وہ وراثت کے ہوں یا وصیت کے ہوں، جو بھی مسائل ہوں، ہمیں عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ سے میری ہمیشہ خواہش رہی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب اس بات کو سمجھیں کہ ہم کو ہمارے مسائل کا حل ہماری شریعت میں ڈھونڈنا ہے، اور الحمدللہ ہماری شریعت میں بہترین حل موجود ہے. چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، ایٹ اے ٹائم 3 طلاق کا مسئلہ ہو، یا ایک ٹائم 1 طلاق کا مسئلہ ہو، ہر چیز کا حل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں رکھا ہے. ہم کو عدالتوں میں اور ہمارے جو نام نہاد لوگ ہیں، جو ہم کو خوبصورت، جنہوں نے جو ہے لبادے میں یا خوبصورت کیا کہیں گے اس کو، کہ ریپر میں لپیٹ کر آپ کو یا ریپ کر کے آپ کو جو جھوٹی آزادی کے آپ کو خواب دکھاتے ہیں، تو ان سے ہم کو کچھ نہیں ملنے والا. وہ صرف آپ کو آزادی کے خواب ہی دکھاتے رہیں گے، نہ وہ آزادی دینے والے، نہ وہ آپ کے ہمدرد ہیں سچے. آپ کے تو خیر خواہ کون ہیں؟ ایمان والے لوگ، اللہ، اس کا رسول. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اسی لیے تو اس نے شریعت نازل کی. لہٰذا ہمارے سب مسائل کا حل کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. تو جس طرح سے انہوں نے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور اپنا مسئلہ پیش کیا، اور جب تک وہی نہیں نازل ہوئی تھی اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ تمہارے لیے کوئی فی الحال اس میں قرآن میں حل نہیں ہے، تب وہ بار بار کہتی جا رہی تھیں خاتون کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری بات سنے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس مسئلے کا حل نکالے گا. اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول، میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، میرے بچے ہیں، میں ہوں، اگر ایسا ہو جاتا ہے، یعنی میرے شوہر کے اس طرح سے کہنے پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو میں تو بے گھر ہو جاؤں گی، میں کہاں جاؤں گی، میری فیملی، میرا خاندان بکھر جائے گا. اور کتنی صحیح بات ہے. اور یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ طلاق کی وجہ سے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلتا کبھی بھی، بلکہ یہ سارے مسائل جب ہوتے ہیں تو اس سے گھر ٹوٹ، یعنی گھر اور بکھرتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ بچوں کا نقصان ہوتا ہے. تو جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح سے سیپریشن کی ڈیمانڈس نہیں کرتی یا سیپریشن نہیں چاہتی، بلکہ وہ گھر جوڑنے والی ہوتی ہیں، گھر توڑنے والی نہیں ہوتی ہیں. یہ ہوتی تھیں اہل القرآن، اور یہ ہوتی تھیں حامل قرآن. یہ وہ صحابیات جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، یہ وہ صحابیات تھیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوتی تھیں. آپ سوچیں سبحان اللہ، کیا درجہ اور کیا رتبہ، اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے درجہ اور رتبہ. سچ میں یہ ان کی طلب، ان کی تڑپ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے جو چھوٹے سے ان کے گھریلو مسائل تھے یا ان کے بڑے مسائل تھے، اس کا حل بھی وہ کہاں تلاش کرنا چاہ رہی تھیں؟ قرآن میں. اس مسئلے کا حل بھی وہ کس سے حاصل کرنا چاہ رہی تھیں؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول کے سامنے ریکویسٹ. کر کے. تو آج ہمارے سامنے بھی ایسے بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں, کون سا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ہم؟ ہمیں اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت میں نظر نہیں آتا, ہمیں اپنے مسائل کا حل ہمارے جو قاضی ہوتے ہیں, ہمارے جو مفتی ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں نظر آتا, بلکہ ہم وکیلوں کے پاس جاتے ہیں اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. پھر وہاں جا کر ہم مسلمان کہتے ہیں, یعنی جو کیسز آج کل چل رہے ہیں عدالتوں میں, اور یہ مسلمانوں کے کیسز ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے, یعنی خاندانی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی, کہ اتنا پیسہ یعنی پانی کی طرح پیسہ لٹا رہے ہیں مسلمان ہی. اور ہر لڑکی آ کر وہاں پر یا تو ڈوری کیس کر دیتی ہے, یا جب کچھ آپس میں کلیشز ہو گئے ہیں تو وہ لڑکی آ کر یا لڑکی کے خاندان والے آ کر کہتے ہیں کہ ہم کو جو مسئلے کا حل چاہیے وہ انڈین گورنمنٹ یا انڈین کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے چاہیے. اور پھر ان کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ دیکھا, تمہارے لوگ تو خود قرآن سے حل نہیں چاہتے ہیں, تمہارے لوگ تو انڈین گورنمنٹ سے حل چاہتے ہیں, تو پھر آپ نے کس کی بات مانی, اللہ تعالیٰ کی بات مانی یا غیر مسلموں کی جو دشمن ہیں دین کے؟ تو کل کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے؟ اور یہ خاتون آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی عزت, ان کا کتنا بڑا رتبہ, ان کا کتنا بڑا مقام ماشاء اللہ, کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا, کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کئی عرصہ گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, ان کی بھی وفات ہو گئی, اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے, اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب بھی تھے, یعنی بڑے بڑے کچھ جلیل القدر صحابہ تھے اور کچھ نوجوان ینگ صحابہ بھی تھے. تو ایک خاتون نے ان کو روکا اور بہت دیر تک ان سے بات کرتی رہیں, اور وہ خاتون کافی بوڑھی تھیں, بوڑھیا کا لفظ آتا ہے اس میں. تو جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین اس خاتون کے سامنے سر جھکائے بات سننے میں مشغول ہیں, اور اس خاتون نے بہت دیر تک امیر المومنین کو روکے رکھا. جب وہ خاتون اپنی بات کر کے چلی گئیں اور کافی دیر ہو چکی تھی اور تمام لوگوں کو بھی رکنا پڑا, تو لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین ایک بڑھیا کی بات سننے کے لیے آپ اتنی دیر تک کھڑے رہے راستے میں, آپ اسے اپنے وہاں گھر بلا لیتے, یا کیا ضرورت تھی اتنی دیر تک بڑھیا سے بات کرنے کی, یا وہ بڑھیا نے آپ کو کیوں روکے رکھا اتنی دیر تک کے؟ تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جو سر جھکا کر دیر تک اس خاتون کی بات سنتے رہتے, اور جب تک اس خاتون نے بات ختم نہ کر لی امیر المومنین کھڑے رہے, اور جب ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روکے رکھا, تو عمر رضی اللہ عنہ کا جو کہنا تھا وہ سنیے. وہ کہنے لگے کہ جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے, یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی. اللہ کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا سنتا رہتا, بس نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر دیتا. اور قتادہ رضی اللہ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ خاتون راستے میں عمر رضی اللہ عنہ کو ملی, تو آپ نے ان کو سلام کیا, سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگی, اوہو اے عمر, ایک وقت تھا کہ جب میں نے تم کو بازار عکاظ میں دیکھا تھا, اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے, لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے, پھر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ تم عمر کہلانے لگے, پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جانے لگے. ذرا رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو, اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے, اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے وہ بچانا چاہتا ہے. اس پر جارود عبدی جو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے بولے, اے عورت, تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی. تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ انہیں کہنے دو, جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ ان کی بات تو سات تو آسمان کے اوپر سنی گئی تھی, عمر کا تو بدرجہ اولا سننی چاہیے. اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ خواتین ہوا کرتی تھیں, یہ صحابیات تھیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا, جن کے ساتھ ان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہا کا ٹائٹل لگتا ہے. سبحان اللہ, کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا آنر ہے. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ کیا آج ہمارے ساتھ یہ ٹائٹل لگ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا, لیکن آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں, تو ہم بھی انشاءاللہ ان صحابیات تک, ان کے درجات تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو سکتا ہے, بشرط یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں, ہم اپنی شریعت کو دوسروں کے لیے نہ چھوڑ دیں، ہماری شریعت ہمارے لیے ہے، ہم کو خود اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم کو دوسروں کے دروازوں پر جا کر قانون نہیں مانگنے ہیں، بلکہ ہم کو خود اپنی شریعت سے اپنے لیے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری شریعت مکمل ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی گئی، ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ تھیں وہ صحابیات، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ دوسرا واقعہ اسی سورے کا ہے، دوسرا واقعہ علی رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے، سورہ مجادلہ ہی کی آیت ہے۔ آیت نمبر 12 سورہ مجادلہ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آس پاس کے بہت سارے قبائل تھے جو آپ سے دشمنی پر اتر آئے تھے، اور اس وقت ایسا ماحول تھا کہ جو مدینہ میں کچھ لوگ تھے منافقین، وہ بھی آپ کی دشمنی میں یا دشمنی پر اتر آئے تھے، اور جو آس پاس کے قبیلے تھے وہ بھی آپ سے دشمنی برتنے لگے تھے۔ اور اس وقت ایسا معاملہ تھا کہ ہر کوئی اپنی اہمیت جتانا چاہتا تھا، خصوصاً جو منافقین تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہیں، ہم بہت اہم ہیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہتے تھے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو ہم تو رسول سے اکیلے میں بات کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے تنہا تو نہیں مل سکتے تھے، ہر ایک سے تنہائی میں تو نہیں مل سکتے تھے، اور آپ کو ویسے بھی بہت سارے کام تھے، یعنی مدینہ میں ایک نئی اسلامی ریاست کی تشکیل دینی تھی، آپ کو مسلمانوں کی تربیت کرنا تھا، پھر جہاد کا معاملہ تھا، جنگیں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب اگر ہر کوئی، ہر صحابی آ کے یا ہر لوگ آ کر آپ سے کہتے کہ مجھ سے اکیلے میں بات کریے، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنا ہے، تو آپ کو سوچیں کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے تو وہ لیڈر کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے بات کہ ہر کوئی اس سے تنہائی میں ملے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں، اور آیتیں کیا تھیں؟ آیت نمبر 12 سورہ مجادلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم و اطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں یعنی تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی تھی کہ تاکہ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا چھوٹے چھوٹے معاملات میں تنہائی میں ملنا مشکل کام ہے، اور لوگوں کو صدقہ دینا پڑے۔ اور بہت ساری روایت سے پتہ چلتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، قتادہ بھی کہتے ہیں اور احکام القرآن، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، اور زید بن اسلم جو صحابی تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں، ان سے بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بہت مصروف تھے، منافقین کی طرف سے بھی پریشانی تھی، مشرکین کی طرف سے بھی پریشانی تھی، اور جو شخص بھی آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تو آپ کسی کو رد نہ کرتے تھے کسی کی بات کو، یعنی آپ اتنے نرم مزاج تھے کہ آپ ہر ایک سے سننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، تو جس کا دل چاہتا آ کر آپ سے عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اسے موقع دے دیتے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جس میں الگ بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اس وقت سارا عرب مدینہ کے خلاف برسر جنگ تھا، یعنی مدینہ کے خلاف آس پاس کے سارے علاقے مدینہ کے دشمن بن گئے تھے، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی تھی کہ اچھا فلاں قبیلہ مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، فلاں قبیلہ دشمنی پر اتر آیا ہے، فلاں قبیلے کے لوگوں نے مسلمانوں کو کچھ اس طرح سے راستے میں مار دیا ہے۔ تب اگر کوئی اکیلے میں اس طرح سے کوئی بات کرتا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے، جو عام مسلمان ہیں ہو سکتا ہے وہ یہ بات سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے، کوئی ایسی خبر آئی ہے اللہ کے رسول کے پاس۔ تو بہرحال، اور منافقین جو ہے وہ اصل میں اس پر اور واویلا مچاتے تھے، بلکہ جیسے کہ سورہ منافقون میں بھی یہ بات موجود ہے، اور قرآن میں ہم کو یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین نے نعوذ باللہ اس طرح سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، اور جبکہ منافقین ہی آ کر اکیلے میں آپ سے زیادہ بات کرتے تھے، یہ اپنے آپ کو دوسروں پر جتانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے اہم ہیں اور اللہ کے رسول تو ہم سے اکیلے میں بات کر رہے ہیں، لہٰذا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہر چھوٹی چھوٹی بات وہ اللہ کے رسول سے تنہائی میں کرنا چاہتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس اس آیت کی وجہ بیان کرتے ہیں، اس حکم کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اکرم سے بہت زیادہ باتیں اکیلے میں کرنے کی درخواست کرنے لگے تھے، اور یہ بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرمی کی وجہ سے کسی کو آپ رد نہیں کرتے تھے، اور آپ ہر ایک سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آخر کر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے۔ ابن جریر لکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے لکھتے ہیں، تو پھر علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا صدقہ مقرر کیا جائے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب کوئی رسول سے اکیلے میں بات نہیں کرے گا، اگر کسی کو رسول سے اکیلے میں بات کرنا ہو تو پہلے صدقہ دے، صدقہ دینے کے بعد ہی وہ بات کر سکے گا۔ تب اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ کتنا صدقہ ڈیسائیڈ کیا جائے، پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دینار، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، پھر آپ نے کہا کہ نصف دینار یعنی ہاف دینار، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے دینے کی، تو پھر پوچھا کہ کتنا رکھا جائے، تو کہا کہ بس ایک جو برابر سونا، یعنی جو جو کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر سونا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے تو بڑی کم مقدار کا مشورہ دیا۔ ابن جریر، ترمذی اور مسند ابو یعلیٰ میں یہ روایت موجود ہے علی رضی اللہ عنہ سے، اور ایک دوسری روایت میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا۔ ابن جریر، حاکم، ابن المنذر اور عبد بن حمید سے یہ روایت موجود ہے علی رضی اللہ عنہ کی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے کتنا قریبی رشتہ رکھتے تھے، پہلی بات تو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، دوسری بات آپ کے داماد تھے، لیکن جیسے یہ حکم نازل ہوا اس پر اکیلے علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اس پر عمل کیا، کوئی اور صحابی ابھی تک اس پر عمل نہیں کر سکے، کیونکہ یہ آیت نازل ہوتے، یہ حکم نازل ہوتے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دن رہا یہ حکم، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 10 دن یہ حکم رہا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم پر یہ حکم بہت شاق گزرا، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے، اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر تنہا علی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا۔ صحابہ کرام کی طرز عمل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس طرح عمل کرتے تھے، انہوں نے دین کے معاملے میں رشتہ داریوں کو آڑ نہیں بنایا۔ اب دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا کوئی ہماری رشتہ داری ہے، ہماری جان پہچان ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو احکامات ہیں وہ ہم سے ختم ہو جائیں، ہم پر وہ لاگو نہ ہوں۔ جیسے کہ اب ایک آسان سی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جیسے ہو سکتا سمجھے کہ کہیں زو ہے، کوئی پارک ہے، اب وہاں پر انٹری ٹکٹ ہے، اب اگر کوئی ہمارے رشتہ دار ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا وہ رشتہ دار سے بات کر لی اور کہتے ہیں کہ ہم پر سے ٹکٹ معاف کر دیجیے، ہم بغیر ٹکٹ کے داخل ہو جائیں گے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری پہچان کو ہم کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ماشاء اللہ کیسے وہ باعمل لوگ تھے اور کیسے وہ اہل القرآن تھے کہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رشتہ داری بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد بھی تھے، اس کے باوجود بھی علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں واحد تھا پرسن جس نے اس آیت پر عمل کیا، اور مجھے کچھ ضرورت پیش آ گئی تھی اللہ کے رسول سے مشورہ کرنے کی، تنہائی میں بات کرنے کی، تو میں نے پھر وہ صدقہ دیا پہلے اور پھر اللہ کے رسول سے بات کی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ عمل کرتے تھے، انہیں صدقہ دے کر انہوں نے بات کی، وہ چاہتے تو اپنی بیوی کے ذریعے سے جا کر ساتھ میں بات کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول کا تو میں داماد ہوں، ان کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، چاہے تو ویسے ہی بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، صدقہ دیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے بات کی۔ تو ان تمام آیات سے اور ان آیت کے پس منظر سے یہ جو اس کے اسباب نزول ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہانے بہانے بنا کر اس کو اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں قرار دیتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو من و ان جیسا نازل ہوا ہے حکم ویسے ہی اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ ہیلے بہانے یا حجت بازی یا قیل و قال سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے، بلکہ وہ فوراً اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ تو قرابت داری کی بنا پر اپنے آپ کو بے جا سہولتیں نہیں دینی چاہیے۔ جو اہل القرآن ہوتے ہیں وہ ہر حکم کی پابندی ایز اٹ از بجا لاتے ہیں، وہ جو ان کو کرنا ہے وہی کرتے ہیں، اس سے آگے وہ نہیں بڑھتے، لہٰذا ہمیں یعنی ہماری میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم بھی جیسے قرآن کا کوئی حکم سنیں اس پر فوراً سر جھکا دیں، ہم کو بہانے نہیں بنانا چاہیے۔ ایک آخری واقعہ ہم اس کو بس صرف 5 منٹ میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ہی اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے تھے، یعنی ایگزیکٹ کاپی کیا کرتے تھے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہو تو وہ عبداللہ بن عمر سے مل لے۔ کوئی نئے لوگ آتے مدینہ میں اور وہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار پوچھتے تو کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ عبداللہ بن عمر سے مل لیں، وہ جیسے اٹھتے ہیں، جیسے بیٹھتے ہیں، جیسے کھاتے ہیں، جیسے چلتے ہیں، وہ ایگزیکٹ اللہ کے رسول کی کاپی کرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو سورہ نور کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے ہیں، آیت استیذان کہا جاتا ہے اس کو، مطلب اجازت طلب کرنا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو تم پہلے اجازت طلب کرو، سلام بھیجو اس کے اوپر۔ اگر تم سلام بھیجتے اور پھر اس کے باوجود بھی وہ دروازہ نہیں کھولتے تو تم واپس پلٹ جاؤ۔ وہی بات کا ذکر یہاں پر ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ کہ پہلے تو تمہیں کیا کرنا ہے، اجازت مانگنی ہے۔ جب اجازت مانگنے کے بعد بھی سامنے والا دروازہ نہ کھولے اور یہ سامنے والا اندر سے کہے کہ ابھی میں بزی ہوں، تم ذرا واپس لوٹ جاؤ، بعد میں آ جانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہارے تزکیے کے لیے زیادہ اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ جاننے والا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ کر کہا کرتے تھے کہ میری خواہش ہی رہ گئی، یعنی قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پر میں عمل نہیں کر سکا یا جس پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے موقع نہیں ملا، میرا دل چاہتا ہے یا میری خواہش ہے کہ میں جاؤں کسی کے دروازے پر، کسی کے گھر پر، میں دروازہ نوک کروں اور سامنے والا مجھ سے کہہ دے کہ ابھی نہیں بعد میں ملنا ہے، اور میں بغیر دل میں بدگمانی لیے واپس آؤں۔ تو یہ ایک ایسی واحد آیت ہے جس پر عمل میں نہیں کر سکا، یعنی ان کی یہ خواہش رہ گئی کہ وہ کہیں بھی جاتے تو لوگ دروازہ کھول دیا کرتے تھے۔ یوزولی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے یہاں پر تو یہ معاملات ہے ہی نہیں ایسے۔ پہلی بات تو اگر ایسا کوئی کرے گا ہم تو اللہ کے ڈر سے یا اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں بلکہ لوگوں کی ڈر سے کرتے ہیں کہ اگر ہم دروازہ نہیں کھولیں گے یا ہم جواب نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لو گھر میں موجود ہوتے ہوئے دروازہ نہیں کھولا۔ یعنی ہمارے یہاں پر تو یہ ساری چیزوں کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کہ اجازت لے کر جانا کسی کے گھر میں، یا اوقات کو دیکھ کر جانا چاہیے کہ کون سا وقت آرام کرنے کا ہے، کون سا وقت ملنے جلنے والا ہے، ہم یہ سب کو فارمیلٹیز یعنی کہتے کہ زیادہ کی باتیں ہیں، اور اگر کوئی اس طرح سے ایسی چیزیں کرے بھی یا پابندی کرنا چاہے ایسے احکام کی تو کہتے کہ یہ تو بہت زیادہ ہی شدت پسند ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں لو ہم لوگ بھی اجازت لے کر آئے، ہم تو اب تمہارے اپنے ہیں، یعنی ایسا کہا جاتا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں کہا گیا کہ اگر تم کسی کے دروازے پر جاؤ، تم اجازت مانگو اور سامنے والا تم کو کہے کہ ابھی اجازت نہیں ہے، بعد میں آ جانا، لوٹ جائیے ابھی، تو تم لوٹ جاؤ۔ اور لوٹنا بھی کیسا ہے کہ دل میں بغیر کچھ خیال لائے، یعنی وہ سامنے والے کے تعلق سے، یعنی جس کا گھر تھا اس کے تعلق سے کوئی بدگمانی نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت اچھا طریقہ ہے پاکیزگی کے لیے، تزکیے کے لیے۔ تو کیا آج ہم میں اتنی ہمت ہے، اور کیا ہم ایسے ہیں قرآن کی آیت پر عمل کرنے والے؟ اگر آج ہمارے ساتھ ایسا تھا، یعنی صحابہ کرام تو چاہتے تھے کہ وہ قرآن کی آیت پر عمل کریں، حالانکہ وہ بہت زیادہ ٹف، بہت مشکل ہوتے تھے احکام، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو آسان لگتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مرضی زیادہ اہم تھی۔ اور آج ہمارے نزدیک کیا اہم ہے؟ لوگوں کی بات، ہماری خود کی ذات۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ضرورت کس بات کی کہ ہم بھی اہل القرآن بنیں، ہم بھی قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے والے بنیں، اور یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، چھوٹے موٹے احکامات ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے یا سمجھے فون کرنا ہے، بعض وقت فون آتا ہے، ہم لوگ بزی ہوتے ہیں، اگر ہم کوئی ہم سے کہلوا دے کہ اچھا ابھی نہیں بات کرنی ہے، بعد میں بات کریں گے، تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، ہم کو سامنے والے کو اس کا موقع دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر سامنے والا بات نہیں کرنا چاہ رہے تو بغیر کوئی بدگمانی دے کہ ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ تو یہ باتوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج بھی ہم چاہیں تو ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے تھے، یا ہم بھی اہل القرآن بن سکتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بنیں۔ یہ سارے احکامات ہمیں کب معلوم ہوں گے؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اور پڑھیں گے بھی کیسے؟ کہ جب ہم کو اچھی طرح عربی آتی ہو، اور اگر عربی نہ آتی ہو تو کم از کم پھر ہم ترجمے سے پڑھیں گے، یعنی قرآن کا فہم حاصل کریں گے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بنیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس کی آیت پر ٹھہر ٹھہر کر گزریں گے، بالکل ایسے فاسٹ نہیں گزر جائیں گے تو یہ آیتیں ہمارے سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھنے والے بنیں, اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.